بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي مليك عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال من عدا لي وليا فقد عدته في حربي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ويده الذي يمشي بها وان سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي مني يقرب الموت وأن أقرب مساءته.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وأنا جميعا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میری طرف سے اس کو جنگ کا الٹیمیٹم ہے، میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ ولین ہے، ولین کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا وہ بندہ جس کے تمام معاملات اور اس کے تمام امور کو اللہ کی نصرت حاصل ہوئے اس کو ولین کہا جاتا ہے. ایسے قرآن کی نظر کے اندر ولی وہ ہیں جو ایمان لاوے اور تقوی اختیار کرے. لی حدیث میں مقدم کیا گیا، لی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے سے دشمنی اللہ سے دشمنی کے مرادف ہے. یہ لی کو مقدم کرنے کا فائدہ نتیجہ نکلا کہ اللہ والے سے دشمنی اللہ سے دشمنی کرنے کے مرادف ہے. اور حدیث شریف کے اندر سنگینی کا معاملہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے کسی ولی سے عداوت اور دشمنی رکھے گا تو میں بھی اس کے ساتھ دشمنوں جیسا برتاؤ کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دشمنی رکھیں گے، یعنی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دشمنوں جیسا برتاؤ کریں گے. ایک سود کے لیے اور ایک ولیوں سے عداوت رکھنے والوں کے لیے الٹیمیٹم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا. یعنی جس طرح دشمن کو ایذا پہنچائی جاتی ہے اس طریقے سے اس قسم کے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف سے ایسے حالات پہنچیں گے کہ وہ ایذا اور تکلیف جیسے ہوں گے. وما تقرب الی عبدی بشیء، اور میرا بندہ میری بارگاہ میں کسی چیز کے ذریعے جو قربا اور نزدیکی حاصل کرتا ہے، یہ مجھے بہت محبوب ہوتا ہے اس چیز سے کہ میں نے جو باتیں اس پر فرض کی ہے، یعنی فرائض کی پابندی کے ذریعے سے بندہ اللہ کا جو قربا حاصل کرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. یعنی شریعت میں جتنے بھی فرائض ہیں ان تمام فرائض کو انجام دو تو اللہ کا یہ بندہ مقرب بن جائے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے فرائض کا اہتمام کرنا، یہ بنیادی چیز ہے. ولا یزال عبدی، اور بندہ برابر میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے. یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. نوافل بھی اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اس کی برکت سے بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. دیکھیے یہاں بعض شرائع کرام نے نوافل سے مراد لیا ہے ان نوافل کو جو فرائض کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے فجر سے پہلے دو رکعت سنت، ظہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہ سنتیں بعض شرائع نے مراد لی ہے. چونکہ فرائض کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کی تکمیل نوافل کے ذریعے سے ہو جاتی ہے، اور یہ نوافل کا اہتمام بہت محبوب ہے. آپ نے احادیث کے اندر ایک بات پڑھی ہے کہ جو آدمی روزانہ 12 رکعت نفل اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں. اور 12 رکعت یہی ہو گئی پورے دن کی، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اس طرح 12 رکعت ہو جاتی ہے. اب یہاں ایک اصولی بات ذہن کے اندر رکھیں کہ فرائض فرائض ہے، فرائض اصل قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور نوافل قرب میں ترقی کا ذریعہ ہے. اسی لیے کوئی آدمی فرائض کو ترک کر دے اور نوافل کا اہتمام کرے تو اس کو قرب الہی حاصل نہیں ہوگا. جیسے آٹے اور پانی سے روٹی بنتی ہے، یہ اصل چیز ہو گئی. اب اس میں اندر آپ ذرا نمک بھی چھڑک دو، ذرا سا گھی بھی لگا دو، تو جو ہے اور زیادہ اس کے اندر حسن اور لذت پیدا ہو جائے گی. اس طریقے سے ہے کہ اصل ہے فرائض، اور نوافل کے ذریعے سے پھر اس میں ترقی ہوتی ہے. پھر جب اللہ وہ بندہ اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے بندہ دیکھتا ہے، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے بندہ پکڑتا ہے، میں بندے کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے بندہ چلتا ہے. یعنی جب بندہ فرائض اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کا اتنا مقرب ہو جاتا ہے، اتنا نزدیک بن جاتا ہے کہ پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر بن جاتے ہیں. کیا مطلب ان تمام جملوں کا؟ نمبر ایک، پہلا مطلب سمجھیے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایسی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ ان اعضاء کے ذریعے وہ اللہ کی خوشنودی والے اعمال کو انجام دے دیں. قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت بخش، قوت مشی، رجل، یہ تمام قوتوں کو اللہ تعالی اپنے محبوب کاموں میں استعمال کرنے کی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں. گویا محبوب بندے کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ نصرت الہی سے چلتے ہیں. اب بندہ جو سنے گا اللہ کی محبوب باتیں سنے گا، بندہ جو دیکھے گا اللہ کی محبوب باتیں دیکھے گا، بندہ جو ہاتھ سے انجام دے گا اللہ کے محبوب اعمال انجام دے گا، پیر سے چل کے جائے گا اللہ کے پسندیدہ کاموں میں چل کر کے جائے گا. گویا کہ محبوب بندے کے اعضاء نصرت الہی سے چلتے ہیں، اور اس کے اعضاء سے وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جو اعمال اللہ کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ ہوا کرتے ہیں. گویا اب تقدیری عبارت کیا نکلے گی؟ کنت حافظ سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی قوت سماع کی حفاظت کرتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. اور اللہ جس کی قوت سیما کی حفاظت کرے اس کی قوت سیما سے کوئی حرام اور ناجائز چیز سنی نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی قوت باصرہ کی حفاظت کریں گے کہ وہ کوئی حرام چیز دیکھے گا نہیں، اللہ اس کی قوت بطش کی حفاظت کریں گے کہ ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا، چیٹ بھی نہیں کرے گا غلط جگہ پر، اور پیر کی اللہ حفاظت کریں گے کہ وہ غلط جگہ چل کر کے جائے گا نہیں۔ یہ ہے پہلا مطلب حدیث شریف کا۔ نمبر دو، دوسرا مطلب ان جملوں کا یہ لیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس کی دعا بہت تیزی سے قبول کریں گے، اسی لیے کہ انسان جتنے بھی کام انجام دیتا ہے اس میں یہ چار اعضاء خاص ہیں، سننا، دیکھنا، ہاتھ اور پیر، انہی کے ذریعے سے انسان زیادہ تر اعمال انجام دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی ان چار اعضاء کے ذریعے سے جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں، جد و جہد ہوتی ہے، ان تمام کو اللہ تعالی مقبول بنا دیتے ہیں، اور اس کی دعاؤں کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ تیسرا مطلب سمجھو، اللہ سبحانہ و تعالی کا عظیم احسان اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ جیسی ذات، اللہ اکبر، اتنی عظمت والی ذات، انہوں نے تنزل فرمایا بندوں کے مقام کے اوپر، اور اتنا تنزل فرمایا کہ اللہ اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ بندوں کو یوں فرمائے، اے میرے بندے، میں تیرے کان بنوں گا، میں تیری آنکھ بنوں گا، میں تیرے ہاتھ بنوں گا، میں تیرے پیر بنوں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اپنے آپ کو بندوں کے مقام پر اتار کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے، تمام تر تیرے اعضاء میری نصرت اور مدد کے اندر ہوں گے، اور میری نصرت اور مدد کے سائے کے اندر تو ہوگا۔ چوتھا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ سماع سے مصدر کو مفعول کے معنی میں لو، سنی ہوئی باتیں، بصر کو مفعولی معنی، دیکھی ہوئی چیزیں، اور ہاتھ کو پکڑی ہوئی چیزیں، پیر کو چل کے گئی ہوئی چیزیں۔ کیا مطلب؟ اب کہ یہ تمام کے تمام اعضاء اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے، یعنی جس میں اللہ کی یاد ہے، جس میں اللہ کے احکام کی بجاوری ہے، وہی کام ان اعضاء کے ذریعے سے۔ بھائی کیا سنا تو نے؟ اللہ کا ذکر، تلاوت، اچھی بات سنی۔ کیا دیکھا؟ قرآن دیکھا، کعبہ دیکھا، ماں باپ کو دیکھا۔ کیا پکڑا ہاتھ سے؟ تو کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے کتاب پکڑتا ہوں، دین کی باتیں لکھتا ہوں۔ کہاں چل کے جاتا ہے؟ مدرسے چل کے جاتا ہوں، مسجد چل کے جاتا ہوں۔ تو یہ تمام مفعولی معنی کے اندر لیا گیا۔ پانچواں مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ اعضاء انسان کو محبوب ہے، اس طرح اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کو کان، آنکھ، ہاتھ، پیر سے بہت محبت ہے کہ اعضاء میرے ہمیشہ سلامت اور تندرست رہے، اتنی محبت ہے اپنے ان اعضاء سے۔ تو جس قدر انسان کو اپنے اعضاء سے محبت ہے، اس قدر اللہ تعالی سے محبت، بلکہ اس سے زیادہ محبت ہو جائے۔ چھٹا مطلب یہ ہے کہ نوافل اور فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، اور بے اختیار جیسا ہو جاتا ہے، اللہ کے تصرف میں آ جاتا ہے، تمام اعضاء سے اللہ کی مرضی والے اعمال ہی صادر ہوتے ہیں، اور اس کو حضرات صوفیہ فنا فی الذات یا فنا فی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ بندہ فنا فی الذات، فنا فی اللہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بے اختیار جیسا ہو جاتا ہے، پورا اللہ کے تصرف میں آ جاتا ہے، تمام اعضاء سے اللہ کی مرضی والے اعمال ہی صادر ہوا کرتے ہیں، ایسا وہ بندہ بن جاتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر یہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں ضرور بے ضرور اس کو وہ سوال عطا کر دوں گا، اور اگر بندہ مجھ سے حفاظت چاہتا ہے تو میں بندے کو ضرور بے ضرور حفاظت دے دوں گا. یعنی اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ بندے کی دعا قبول کرتے ہیں، بندہ حفاظت چاہتا ہے تو اللہ اس کو حفاظت عطا فرماتے ہیں. اب آگے والا جملہ دیکھیے، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، میں ہچکچاتا نہیں ہوں، میں ہچکچاتا نہیں ہوں کسی کام کے کرنے میں، میں ہچکچاتا نہیں ہوں کسی کام کے کرنے میں. جتنا میں ہچکچاتا ہوں مومن کی جان قبض کرنے میں، میں ہچکچاتا نہیں ہوں کسی کام کے کرنے میں، جتنا میں ہچکچاتا ہوں مومن کی جان قبض کرنے میں. اور وہ مومن موت کو ناپسند کرتا ہو، یکرہ الموت، مومن تو موت کو ناپسند کرتا ہو. وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں اس کی ناخوشی کو ناپسند کرتا ہوں، میں اس کو بری لگے ایسی چیز کو ناپسند کرتا ہوں، میں اس کی ناخوشی کو ناپسند کرتا ہوں. کیا مطلب اس اخیری جملے کا جو حدیث شریف کے اندر آیا؟ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ مصیبتوں میں، جسمانی تکلیفوں میں، ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہوتا ہے. کبھی بیماری لگ گئی، حادثہ ہو گیا، ذہنی الجھن ہو گئی، اور پھر بندہ تکلیف میں آ گیا. اب یہ بندہ اللہ سے دعا کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو شفا عطا کریں گے اور ناگوار اور ناپسندیدہ چیز دور کر دیں گے. بندے کو الجھن پسند نہیں، بندے کو جسمانی تکلیف پسند نہیں، بندے کو بیماری زخمہ پسند نہیں. بندے نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی دعا قبول فرما لی، اور جو کچھ الجھن، جو کچھ پریشانی تھی، اللہ تعالی نے وہ تمام کی تمام دور فرما دی. دوسرا مطلب سمجھو جملے کا، اللہ کے تردد سے ملائکہ کا تردد مراد ہے. اللہ کا تردد، ترددی، ہچکچانا، کہ بھائی اللہ ہچکچاتے ہیں، تردد تو ترددی، مراد ہے ملائکہ کا ہچکچانا. اب اگر ملائکہ کا ہچکچانا مراد لیوے تو پھر جو ہے کوئی اشکال ہی باقی نہیں رہتا ہے. تیسرا مطلب، مومن کی روح اللہ سبحانہ و تعالی آنن فانن قبض نہیں کرتے. دوسرے امور تو آنن فانن وجود میں آتے ہیں، کن فیکون، جبکہ مومن کی روح تدریجن، آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالی قبض فرماتے ہیں. چنانچہ پہلے انسان کے تلوے میں سے روح نکلی، تلوے ٹھنڈے ہو گئے، پھر پنڈلی میں سے روح نکلی، پنڈلی ٹھنڈی ہو گئی، اور اسی موقع کے لیے قرآن میں کہا گیا، حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. پنڈلی میں سے جب روح نکل جاتی ہے تو دونوں پنڈلی ایک دوسرے سے لپٹ جاتی ہے، پھر گھٹنے سے، پھر ران سے، پھر کمر سے، تدریجن روح نکلتی ہے. اخیر میں یہاں ہسلی پر پہنچ کر کے پھر نکل جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی بندے کو آسانی عطا فرماتے ہیں. ایک چوتھا مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ انسان دنیاوی زندگی کے اندر بہت ساری الجھنوں میں تکلیفوں کے اندر پڑا ہوا رہتا ہے. اب یہ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو موت عطا فرما کر کے دنیاوی الجھنوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر موت کو تحفۃ المؤمن قرار دیا گیا کہ دنیا کی مایا جال اور الجھنوں سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کو بنایا ہے. اب یہ جو جملہ آیا وانا اکرہ مساتہ, موت ایسی چیز ہے کہ اس سے تکلیف ہونا لازمی چیز ہے. بندے کو تکلیف پہنچے یعنی مخصوص مقرب بندے کو, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. لیکن موت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے, موت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. ایسا ہے کہ جیسے کہ بھائی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے, رخصت کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طریقے سے ہے کہ بھائی موت یہ انسان کی تکلیف کی چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ ان کو تکلیف پہنچے, لیکن موت کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے, موت آنے ہی والی ہے. اسی لیے موت کی تکلیف اللہ تعالیٰ اس کو پہنچ کر کے رہتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر موت میں ٹالنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ اولیاء کے حق میں موت کو ٹال دیتے, لیکن یہ ٹالنے کی چیز نہیں ہے, اس لیے وہ ٹلتی نہیں ہے. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ باری تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اس لیے باری تعالیٰ اس کو جلدی موت دے کر دنیا کی الجھنوں سے نجات دے کر اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اسی لیے لمبی زندگی ہمیشہ اچھائی کی علامت نہیں ہے. من طال عمره وحسن عمله, تب جا کے وہ اچھائی کی علامت ہے. نفس لمبی زندگی اچھائی کی علامت نہیں ہے. وہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں نے جو شکایتیں کی تھی, تو اس کے اندر جس آدمی نے کوفہ کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹا الزام لگایا تھا, پھر اس کے بارے میں کیا انجام ہوا کہ لمبی زندگی ہوئی اور جو ہے وہ آدمی پریشان پریشان رہا, آنکھ کی پلکیں گر گئی تھی, لیکن پھر بھی وہ جوان لڑکیوں کو چھیڑتا رہتا تھا. لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ کیا بڑے میاں بڑھاپے کے اندر بھی تمہارے یہ حالت ہے, تو کہا بس ساتھ کی بد دعا مجھے لگی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے تو لمبی عمر فی ذاتی ہی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لمبی عمر حسن عمل کے ساتھ ہو تو اچھی چیز ہے, ورنہ تو وہ وبال بنتی ہے کہ جتنی لمبی عمر گناہ زیادہ اور سزا زیادہ. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی بہت سی مرتبہ انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے گزرتی جاتی ہے, اعضا میں کمی آنے لگتی ہے, اعضا کمزور ہونے لگتے ہیں, قوت حافظہ کمزور ہوتی ہے, قوت باصرہ سامعہ کمزور ہوتی جاتی ہے, اور انسان جو ہے تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا رہتا ہے. اس لیے حدیث شریف کے اندر ارزل عمر سے پناہ مانگی گئی. اب یہ ارزل عمر پر آدمی کب پہنچے گا؟ جب لمبی عمر ہوگی, تب بھائی کان سنتے نہیں, آنکھ دیکھتی نہیں, دماغ میں یاد نہیں رہتا, پہچان نہیں پاتا. اس سے بہتر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک ٹھاک حالت میں بلا لے تو عافیت سے چلے جاوے. اس لیے بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج مت بنانا, اس حال میں اٹھا لینا, اور وہ لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, چلتے پھرتے بھلے چنگے تندرست چلے جاتے چپ چاپ. تو آدمی بعض مرتبہ کیا کہتے ہیں اچھے تھے اور چلے گئے، بھائی انہوں نے مانگا ہی کیا ایسا کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بناوے. جی اب ترجمۃ الباب سے اس روایت کا تعلق اس طریقے سے ہوگا کہ اس میں نوافل کا تذکرہ آیا اور تواضع انسان کو نوافل کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی ہے جو قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے. چونکہ سجدے میں جب آدمی سر رکھتا ہے تو یہ ہے تواضع کی اعلیٰ ترین شکل کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بندے نے جھکا دیا، عبدیت کا اظہار کیا اس نے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ترجمۃ الباب کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے جس طرح کہ یہ دو انگلی ہے، سبابہ اور وسطی، مسبحہ اور وسطی، اس طرح اللہ تعالی نے قیامت کو اور مجھے رکھا ہے. دیکھیے یہ تشبیہ کے اندر غور کرنے کی ایک بات ہے، ایک تو یہ دو انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے، درمیان میں کوئی انگلی نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان میں کوئی نیا نبی دوسرا آنے والا نہیں ہے، کہ ایک انگلی قیامت اور ایک انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو دونوں کے درمیان کوئی اور چیز نہیں ہے، ویا حضور اور قیامت کے درمیان کوئی اور نیا نبی نہیں. ایک تشبیہ کا مطلب یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری انگلی تھوڑی سی بڑی ہے، یہ وسطی بڑی اور مسبحہ چھوٹی. کیا مطلب؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رہے گا، بالکل ایک دوسرے کے متصل متصل نہیں ہوں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت با سعادت کے 1450 سے زیادہ سال ہونے آئے لیکن اب تک قیامت آئی نہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ بالکل اتصال مراد نہیں ہے، ایک انگلی بڑی یعنی دونوں میں کچھ فاصلہ ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کو قائم فرمائیں گے. جی آیت لائے ترجمۃ الباب میں، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، قیامت کا معاملہ تو ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے. لمحے بصر کہتے ہیں پلکوں کا اوپر سے نیچے کی طرف آ جانا، اس کو کہا جاتا ہے لمحے بصر. تو بس پلک جھپکنے کی طرح ہے، گویا کہ محسوسات کے اعتبار سے یہ تشبیہ دی جا رہی ہے. یعنی قیامت آنن فانن واقع ہو جائے گی، او ہوا اقرب، یا ایک پلک جھپکنے سے بھی زیادہ نزدیک جلدی آئے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. جی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، سہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں، اور آپ نے اشارہ فرمایا اپنی دو انگلیوں کے ذریعے سے اور دونوں کو لمبا کیا دوسری انگلیوں پر. دیکھو دوسری انگلیاں یوں نیچے رکھے اور یہ دو انگلیوں کو اونچا کر کے بڑھایا جائے، یہ فیمدہما، اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا. جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا رب بن الدرير قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي الطيار عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم
یعنی دونوں طرح تشبیہ میں یہ بھی ایک امکان ہے سرعت کہ بھئی ایک انگلی کے بعد پھٹ سے دوسری انگلی, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھٹ سے قیامت, بیچ میں کوئی نئی شریعت اور نیا دین آئے گا نہیں. تو یہ تو 1450 سال سے زیادہ ہو گئے حضور کے ارشاد کے, اسی لیے اب قیامت دنیا چار رستے تک آ گئی ہے. چلو جی, یہ باب ہے. اکثر نسخوں کے اندر اس کے ساتھ کوئی عنوان نہیں ہے, لیکن بعض نسخوں کے اندر عنوان ہے. باب طلوع الشمس من مغربها, سورج کا جانب مغرب سے طلوع ہونے کا بیان. قرب قیامت عالم علویات میں عالم سفلیات میں عظیم انقلاب برپا ہوں گے. عالم علویات میں عظیم انقلاب یہ ہے کہ سورج جانب مغرب سے نکل کر کے آئے گا, اور عالم سفلیات میں عظیم انقلاب یہ ہے کہ خروج دجال, نزول عیسیٰ, ظہور مہدی, خروج دابا, یہ سفلیات میں عظیم انقلابات. تو قرب قیامت عالم علویات میں عالم سفلیات میں عجیب انقلابات رونما ہونے والے ہیں. جی صلی اللہ علیہ وسلم
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون فذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يتبيانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يلد حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه
أكلته إلى فيه
فلا يطعمه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جاوے. اب یہاں ایک اشکال اور اعتراض سمجھو. آپ دیکھتے ہیں فلکیات, اسٹرالوجی, کھگوڑ شاستر کے اعتبار سے کہ سورج تو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہے, غروب تو ہوتا نہیں ہے. پھر طلوع شمس من مغربیہ کیسے ہوگا؟ اگر غروب ہو جاتا ہو تو کہا جائے نا طلوع شمس من مغربیہ. تو اس سلسلے میں حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکدہ کی ایک بات یہ ہے کہ جو سورج پورے عالم کے اندر چکر لگاتا ہے, گشت لگاتا ہے, تو کسی نقطے کے اوپر جا کر کے وہ رک جائے گا, یعنی اس کی گردش, اس کا چکر, اس کا دوران کسی جگہ کے اوپر جا کر کے رک جائے گا, اور رکنے کے بعد پھر الٹا چلے گا, پھر کسی بھی ملک کے اندر جانب مغرب سے نکلتا ہوا نظر آئے گا. یہ توجیہ حضرت نے کی ہے. بہرحال سورج ڈوبنے کے بعد پھر سے ڈوبی ہوئی جانب سے نکل کر کے آئے گا, اور جو ہے اس کے بعد انسانوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا. جب سورج طلوع ہوگا اور لوگ اس کو دیکھیں گے کہ جانب مغرب سے نکلا, تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے, اب سوال یہ ہے کہ طلوع شمس من مغربیہا میں کیا ایسی خوبی ہے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تو بعض شعرا اس کا کیا جواب دیتے ہیں کہ خر کے عادت عظیم چیز دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ جواب مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جتنے بھی معجزات انسانوں نے دیکھے وہ خر کے عادت ہی ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا، انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہونا، عصا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ بن جانا، پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا برآمد ہونا، تو یہ سارے خر کے عادت ہی چیزیں ہوا کرتی ہے، تو اس پر تو سارے لوگ ایمان نہیں لائے، اور طلوع شمس من مغربیہا میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کے اوپر سارے لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تو اس کی ایک توجیہ سمجھو، دراصل جب سورج طلوع ہو جائے گا جانب مغرب سے تو شیطان لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے گا کہ اب میرا گمراہ کرنے کا سلسلہ منقطع موقوف، اب میرا کام ختم. کیوں بھائی تو نے تیرا کام موقوف کر دیا؟ اس لیے کہ طلوع شمس من مشرقیہا مغربیہا کے بعد کوئی ایمان والا ایمان لاوے، ارے کوئی کافر ایمان لاوے یا کوئی گنہگار توبہ کرے تو وہ مفید نہیں ہوگا، مقبول نہیں ہوگا. کوئی بھی بے ایمان ایمان لاوے وہ بھی قابل قبول نہیں، اور کوئی گنہگار توبہ کرے وہ توبہ بھی قبول نہیں. اب جب توبہ قبول نہیں ہوگی اور ایمان مقبول نہیں ہوگا تو شیطان یہ سوچے گا اب کاہے کو محنت کرنے کی، اب ذرا آرام سے بیٹھو، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک گمراہ کرنے کے دھندے کیے، اب یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو، یہ ایمان بھی لاوے توبہ بھی کرے تو ابھی قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے شیطان اپنی مغویانہ جد و جہد کو روک لے گا، اس لیے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے. فذالک، اور اسی کو باری تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اس نفس کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، یعنی جو کافر طلوع شمس من مغربیہا سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس کو ایمان لانا فائدہ مند نہیں دے ہوگا، جو پہلے ایمان نہیں لایا یا اپنے ایمان کے اندر کوئی بھلائی کا کام کیا طلوع شمس من مغربیہا کے بعد وہ بھی فائدہ مند ہے، وہ گویا کہ عالم گرگرا جیسی حالت ہو جائے گی کہ بھئی ایک انسان عالم نزا میں پہنچ جائے، روح نکلنا شروع ہو جائے، ملائکہ نظر آنے لگے، اس کے بعد وہ ایمان قبول کرے نیکی کرے تو قابل قبول نہیں. اسی طرح مجموعے عالم کے اعتبار سے سورج کے طلوع شمس من مغربیہا کے بعد عالم نزا ہے، عالم گرگرا ہے، اسی لیے اس وقت کا ایمان نیکی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور قرآن میں جو فرمایا یوم یاتی بعد آیات ربک، تو بعد آیات ربک سے بہت سنے طلوع شمس من مغربیہا مراد لیا کہ اس کے بعد توبہ اور ایمان کوئی قبول نہیں ہوگا. اور قیامت آنن فانن آئے گی، دو آدمیوں نے کپڑے پھیلائے ہوں گے آپس میں، یعنی ایک آدمی کپڑے کی دکان پر گیا کہ بھائی کپڑا دو، سفید کپڑا چاہیے مجھے مدرسے میں پہننے کے لیے سلوانے کے لیے، اکھے کلاس میں ہی ایک رنگین پہنتا ہوں. تو کپڑا یوں کھول کے بیٹھا اور کپڑا دیکھ رہا ہے کیسا اچھا کپڑا ہے، کیا بھاؤ کا ہے، ابھی تو سودا نہیں کر پائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اتنی تیزی سے کہ یہ خریدنے گیا دکاندار بیچ رہا ہے اور کپڑا پھیلایا ہوا ہے، بات چیت چل رہی ہے، سودا ہو اس سے پہلے جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی. وہ سودا پورا بھی نہیں کر سکیں گے اور کپڑے کو لپیٹ بھی نہیں پائیں گے، اور قیامت ضرور قائم ہوگی کہ ایک آدمی جو ہے اپنے دودھ والے جانور کا دودھ لے کر کے گھر میں جائے گا اور اس کو پی نہیں سکے گا، तबेले में गया, भैंस के दूध निकाला और निकाल के घर में जा रहा है और अभी उसको पी भी नहीं सका और कयामत कायम हो जाएगी। और कयामत जरूर बेकर जरूर कायम होगी कि एक आदमी अपने हौस की लिपाई कर रहा है, यूली तू यली तू, इसकी ताबीर कर लो प्लास्टर कर रहा है, लिपाई, पुराने जमाने में लिपाई होती थी, अब प्लास्टर होता है। तो एक आदमी अपने हौस टंकी की लिपाई कर रहा है और उससे पानी पी भी नहीं पाएगा और कयामत कायम हो जाएगी। एक आदमी ने लुकमा उठाया है मुंह की तरफ और उसको खा भी नहीं पाएगा और कयामत कायम हो जाएगी। इतनी तेजी से आनन फानन गफलत के माहौल में, बेखबरी के आलम में कयामत कायम हो जाएगी। गोया कि ये मंजर कब होगा? बड़ी बड़ी निशानियां हो जाने के बाद, यानी दज्जाल भी आया गया, हजरत मेहदी भी जाहिर होके गए, हजरत ईसा का भी इंतकाल, दाब्बा भी आके चला गया, तुलू शम्स मिन मगरिबिया भी हो गया, उसके बाद आनन फानन कयामत कायम हो जाएगी। जी ये भी हदीस शरीफ का जुज्व है जिसको इमाम अली मकाम ने तर्जमतुल बाब का हिस्सा बनाया है कि जो आदमी अल्लाह की मुलाकात को पसंद करे, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करे। भाई मैं इनसे मिलना नहीं चाहता हूँ, वो कहते हो मैं भी नहीं मिलना चाहता हूँ, बैठे रहो ना अपनी अपनी जगह पर। भाई मैं इनसे मिलने का मुश्ताक हूँ, मैं भी मिलने का मुश्ताक हूँ, कितनी अच्छी बात है। बस यही मामला है बंदे का और अल्लाह ताला का भी कि जो बंदा बारगाही इलाही में हाजिरी की आरजू रखे कि मैं जाऊं और अपने अल्लाह की मुलाकात करो, अल्लाह भी चाहते हैं कि मेरा बंदा आ जाए और मुझसे मिले। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई मौत को कौन पसंद करता है, और मरे बगैर तो अल्लाह की मुलाकात हो ही नहीं, तो फिर क्या मतलब अल्लाह की मुलाकात का? तो कहते हैं कि इसका मतलब देखो समझ लो, जिंदगी भर तो इंसान अपनी जिंदगी ही पसंद करता है कि जीऊं, दवाएं पी के ऑपरेशन करवा के वेंटिलेटर पर मैं जीऊं और जीऊं और जीऊं। लेकिन जब बिल्कुल आखिरी हालत इंसान की आ जावे और उसको इत्तिला हो जाए कि बस अब तो रवानगी है, जाना ही है, या ये कि फरिश्ते भी आ गए और कहा कि चलो या ये तो अन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी, उस वक्त के ऊपर, यानी जब बिल्कुल आखिरी हालत आ गई, मलाइका आ गए बुला रहे हैं कि चलो अल्लाह बुला रहे, उस वक्त तो उसका क्या हाल है? उस वक्त वो कहे के चलो मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयारी बैठा हूं मेरे अल्लाह की मुलाकात के लिए। उस वक्त जो आदमी अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह ताला उसकी मुलाकात भी पसंद फरमाते हैं। और जाहिर है कि हर कामिलुल ईमान, हर नेक आमाले सालेहा वाला जब फरिश्ता आकर उसको खुशखबरी देवे चलो अल्लाह बुला रहे हैं, तो कौन ऐसा बंदा है जो यूं कहे कि नहीं 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 अभी तो मुझे जो है पाव भाजी खानी है, पिज्जा बर्गर खाने के बाकी है, कौन ऐसा कहेगा? फौरन वो तैयार हो जाएगा कि चलो अल्लाह की बारगाह में मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये है मतलब हदीस शरीफ का। दूसरी एक बात समझो कि अल्लाह ऐसे बंदे की मुलाकात को महबूब रखते हैं, यानी अल्लाह उसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह सुबहानहु व ताला उस बंदे के साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाते हैं। इस हदीस, इस तर्जमतुल बाब ने हमको सबक ये दिया कि इंसान आखिरत को दुनिया पर तरजीह देने लगे, आखिरत को तरजीह दो दुनिया के ऊपर, ये दुनिया तरजीह देने की चीज नहीं है, तरजीह देने की चीज क्या है? आखिरत। दुनिया की लंबी जिंदगी को इंसान पसंद करता है तो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए भी आगे पीछे होता है, लेकिन आदमी ये है कि भाई काम के लिए भेजा गया था, कामकाज निमट के जब बुलावे मालिक तब हम चले जाएंगे। कि भाई एक नौकर सेठ के हुक्म के ताबे होता है, गुलाम मालिक के इशारे के ताबे होता है कि जितनी देर के लिए कामकाज करने भेजा कामकाज किया और जब वहां से इशारा ऑर्डर हुआ कि आ जाओ तो चले। ये है अल्लाह की मुलाकात की मोहब्बत। जी
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة أو بعض أزواجه إن لنقرب الموتى قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته وليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته وليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه اختصره أبو داود وعمر عن شعبة وقال سعيد عن قتادة عن زهرة بن أوفى عن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم
حضرت انس ابن مالک اور حضرت عبادہ ابن صامت سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں اور جو آدمی اللہ سے ملنا پسند نہ کرے اللہ بھی اس کے ملنے کو پسند نہیں کرتے۔ جب یہ بات سنی تو مل مؤمنین حضرت عائشہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی نے یوں سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یقیناً موت کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، اور لکھا کے لیے کہ تو موت ضروری ہے تو پھر ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذاکی، میرے کہنے کا مفہوم یہ نہیں ہے، تو میری بات کو سمجھے ہی نہیں، میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ لیکن ایمان والا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور مومن کو جب خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی خوشنودی کی اور اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت کی، کہ آگے اللہ کی طرف سے عزت ہوگی تیری، جا اللہ تیرا اعزاز کریں گے، جا اللہ تیرا اکرام کریں گے، جا آگے خدا تعالیٰ آج عزت اعزاز اکرام ہے، جا، تو اس صورت کے اندر کوئی چیز اس کی نظر میں محبوب نہیں ہوتی، مما امام ہو، جو اس کے لیے آگے ہیں اس کے مقابلے کے اندر، یعنی اس وقت کے اوپر پھر وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی عزت اعزاز اکرام کی طرف آگے بڑھ جاؤں، اور اس کے اندر موت بھی ہے کہ اب جو ہے مروں اور اللہ کی ملاقات کروں اور اللہ کی جنت اور اللہ کے انعامات اور اعزازات کا میں حقدار بن جاؤں۔ بس اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، اللہ کے ملنے کو پسند کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ملنے کو پسند کیا، اور یقیناً کافر جب اس کے سامنے موت آتی ہے اور اس کو اللہ کے عذاب کی بات سنائی جاتی ہے اور سزا کی باتیں سنائی جاتی ہے تو اس کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو آگے ہے، کیا آگے؟ عذاب، ذلتی، پکڑ، اللہ کی گرفت، غضب، اس سے وہ ڈرتا ہے کہ بھئی آگے تو بہت برے حالات ہیں، آگے جواب ایسا نہیں ہے۔ تو کریہ لکا اللہ و کریہ اللہ لکا، اس نے اللہ کے ملنے کو پسند نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ملنے کو پسند نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ بھئی زندگی کی محبت تو ہر ایک کو ہے، اور یہ محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو ایک طبعی اور فطری چیز ہے، لیکن اصل مدار کون سا ہے؟ کہ آخری وقت میں فرشتے آ کر کے جب اس کو بلاتے ہیں کہ چلو اللہ بلا رہے، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی لیے جن صحابہ کے حالات میں آتا ہے کہ وہ موت کے وقت پر اشعار پڑھ رہے، جیسے حضرت بلال کے بارے میں پیچھے گزر گیا کہ وہ موت کے وقت اشعار گا رہے تھے، بس یہ وہی ہوا کہ جب ان کو آ کے فرشتوں نے کہا کہ چلو اللہ بلا رہے تو مارے خوشی کے اشعار گانے لگ گئے. اس طریقے کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک دوسری بات بھی سمجھو. موت کی تمنا اور موت کی آرزو انسان کی زندگی کے دو احوال ہیں. ایک حالت ہے صحت اور تندرستی کی, اور جب موت آ گئی اس بات کی خبر پانے سے پہلے کی, جیسے اس وقت کی حالت ہے ہم الحمدللہ صحت میں ہیں, موت آ گئی ایسی کوئی اطلاع بھی نہیں ہے, خبر بھی نہیں ہے اس عالم کے اندر ہے. دوسرا کیا ہے کہ ایسے امراض اس پر آ جائے کہ اب یقینی روانگی ہے ظاہری طور پر, اور مزید اطلاع بھی آ گئی اللہ تعالی کی طرف سے, فرشتوں نے آ کے اطلاع دے دی یا کوئی اور اطلاع کی شکل ہو گئی. یہ دو عالم الگ الگ ہیں, دو حالت الگ الگ ہیں. اول حالت کے اندر آدمی موت کو پسند نہیں کرتا ہے, اور اس حال میں موت کی تمنا اور آرزو بھی نہیں کرنی ہے, صحت میں تندرستی میں, اور جو ہے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے ایسے زمانے میں, نہ موت کی تمنا, نہ آرزو, نہ دعا, نہ کوشش. لیکن جب دوسری حالت آ جائے, کون سی حالت, کہ بھائی آدمی کو مایوسی کا عالم ہو گیا, اطلاع بھی دے دی گئی, اس عالم کے اندر اب پھر موت کی تمنا بھی, موت کی آرزو بھی, کہ بھائی اب تو بہت اچھا آ جانے دو, مجھے بہت پسند ہے, آ جانے دو, آ جانے دو, میں چاہتا ہوں اب تو موت آ گئے. تو دیکھو بعض حدیثوں کے اندر موت کی تمنا دعا سے منع کیا گیا, اور ان احادیث سے اس کا اثبات نکلتا ہے, تو دونوں میں بظاہر تعارض ہو جاتا ہے. تو تعارض اس طرح دفع کریں گے کہ صحت اور تندرستی کا دور, اور جب تک موت کی اطلاع باقاعدہ نہیں ملی ہے وہ زمانہ, اس زمانے کے اندر تو تمنا بھی نہیں دعا بھی نہیں, لیکن ایک مرتبہ جب اطلاع آ گئی اللہ کی طرف سے اور یاس کا دور شروع ہو گیا, اب تو تمنا بھی اور دعا بھی اور چاہت بھی, یہ دونوں میں فرق ہے. تو دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جائے گی. جی اب یہ ہے کہ آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ اس کے ملنے کو پسند کرتے ہیں, وہ اللہ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں, اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہ کرے اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہ کرے. اس کا مطلب کیا لیا جائے گا, اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کریں گے. جی جی
لا يختارنا وعرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت وكانت تلك اخر كلمه تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الاعلى.
حضرت عروا ابن زبیر رضی رحمت اللہ تعالی علیہ فی رجال من اہل العلم, یعنی اہل علم کی ایک جماعت کی موجودگی میں یہ بات فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تندرستی کے زمانے میں ارشاد فرمایا, یعنی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت اور تندرستی کے عالم میں ارشاد فرمائی. کیا فرمایا؟ کسی بھی نبی کی روح قبض ہرگز نہیں کی جاتی, یہاں تک کہ نبی کو جنت میں اس کا مقام دکھلایا جاتا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا اکرام اور اعزاز ہے کہ پہلے ان کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں ان کا کون سا مقام ہے وہ دکھلا دیا جاتا ہے. اس طرح کا اعزاز اللہ کے دوسرے بعض بندوں کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں, جیسے کہ حضرت آسیہ کے بارے میں ہے, آپ نے جلالین شریف میں پڑھا کہ ان کو دنیا ہی سے جنت کا مکان دکھلا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسے بعض بندوں کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ثم یخیر, پھر درود شریف کی فضیلت میں بھی ہے نا کہ جو آدمی روزانہ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے تو موت سے پہلے وہ دنیا میں ہی اپنی جنت کا مکان دیکھ لے گا. ثم یخیر, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور موت کے درمیان میں. یعنی انبیاء کو اللہ اختیار دیتے ہیں کہ دنیا میں جینا ہے یا ہمارے پاس آ جانا ہے. پیچھے کتاب الانبیاء میں حضرت موسیٰ کا قصہ گزر گیا, وہ تماچا رسید کرنے والا ملک الموت کو ایک ٹھوک دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی وہ واقعہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیتے ہیں دنیا کی زندگی اور موت کے درمیان کے اندر. یہ تو ہو گئی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تندرستی کے دور میں ارشاد فرمائی کہ اللہ ہر نبی کو موت سے پہلے ان کا جنت کا مقام دکھلا دیتے ہیں اور ان کو اختیار دیتے ہیں کہ دنیا میں زندہ رہنا ہے یا جانا ہے. یہ بات پوری ہو گئی. اب حضرت عائشہ کا کلام, فلما نزل به, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت آیا, یعنی آخری وقت آپ کا شروع ہوا, ورأسه علی فخذی, آپ کا سر مبارک میری ران کے اوپر تھا. یہ دیکھیے اس نے معاشرت آخری وقت کے اندر بھی سر مبارک زوجہ محترمہ کی ران کے اوپر رکھا ہوا ہے. کتنی اچھی معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اب تو بیماری چالو ہوئی نہیں کہ ڈوسے کا پلنگ ہی الگ کر ڈال دیں, وہ بیچارہ وہاں پلنگ پہ اکیلا ترس کے طرف کے پیاسا بھوکا مر جاتا ہے, بڈھی قریب بھی نہیں جاتی ہے. اور یہ دیکھیے اس نے معاشرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی ران کے اوپر تھا. ہوشیا علیہ ساعتن, تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی. ثم افاقہ, پھر آپ کو افاقہ ہوا. آخری وقت میں یہ حالت چلتی رہتی تھی, افاقہ ہوش ہوش افاقہ ہوتا رہتا تھا. فأشخص بصره إلى السقف, آپ نے اپنی نگاہ اقدس کو چھت کی طرف اٹھایا, یعنی اوپر کی طرف نگاہ اقدس کو اٹھایا. ثم قال اللهم الرفيق الأعلى, اے اللہ میں رفیق اعلی کو پسند کرتا ہوں, اس کا میں ارادہ کرتا ہوں. اختار الرفيق الأعلى, اريد الرفيق الاعلى, میں اس کا ارادہ کرتا ہوں. بس حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ یہ حضور کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا اور حضور نے اب رفیق اعلی کی ملاقات کو پسند فرما لیا, اختیار فرما لیا. قلت اذن لا يختارنا, تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب تو حضور ہمیں ترجیح نہیں دیں گے, ہمیں پسند نہیں کریں گے, جبکہ رفیق اعلی کو آپ نے اختیار کیا پسند فرما لیا. اب رفیق اعلی کا ایک مشہور مطلب تو یہی ہے کہ باری سبحانہ و تعالی. بعضوں نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, کہ یہ رفیق اعلیٰ سے مراد ان کی مرافقت, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, یا ملائکہ کی رفاقت, کہ جو ہے اللہم الرفیق الاعلیٰ, کہ اللہ رفیق اعلیٰ یعنی ملائکہ کو میں ملنا چاہتا ہوں, یا انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ میں شامل ہو جانا چاہتا ہوں. گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو آپ نے ترجیح دی. وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ, ماں عائشہ کہتی کہ میں نے پہچان لیا کہ وہی بات ہے جو حضور ہم کو بیان فرمایا کرتے تھے. کون سی حدیث؟ جو شروع میں آیا کہ کسی بھی نبی کی وفات اس وقت تک ہرگز نہیں ہوتی جب تک کہ ان کو جنت کا مقام نہ دکھلا دیا جائے اور ان کو اللہ کی طرف سے اختیار نہ دیا جاوے. قالت, ماں عائشہ فرماتی ہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا جو آپ نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا. کون سا جملہ؟ اللہم الرفیق الاعلی, بس یہ آخری کلام تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. دیکھیے لفظ اللہم, اسی کے اندر جو ہے توحید کا مضمون سارا کا سارا آ گیا. اس لیے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کا بھی اس کے اندر مضمون اور خلاصہ آ ہی گیا, شامل ہو ہی گیا. جی, باب سکرات الموت. ایک بات ذہن کے اندر رکھو, ہمارے عرف کے اندر ایک غلط فہمی کیا ہے کہ جس کو مرتے وقت سکرات آتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت بری موت آئی, اور جس کو سکرات نہ آوے نے فٹافٹ روح نکل جاوے تو لوگ کہتے ہیں بہت اچھی موت آئی. تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اگر سکرات موت کا آنا نعوذ باللہ بری موت کی علامت ہوتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پیش نہ آتی, بالکل حضور کو سکرات پیش نہ آتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات پیش آئی, معلوم ہوا کہ یہ ہرگز ہرگز بری اور مصیبت اور سختی والی موت کی علامت نہیں ہے. اب یہ سکرات ہے کیا چیز؟ نمبر ایک, موت کے وقت کی شدت کو سکرات سے تعبیر کیا جاتا ہے. شدت موت کو سکرات سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر دو, ایسی سختی جو عقل اور شعور کو معوف کر دیوے اس کو بھی سکر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور موت کے وقت پر ایسی سختی ہوتی ہے جو عقل اور شعور کو معوف کر دیا کرتی ہے. یہاں شرح بخاری نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنو اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان میں گئی اور انہوں نے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ کسی مردے کو آپ زندگی دیجئے کہ ہم اس سے سوال کریں کہ کیسی موت کی سکرات رہی. تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ایک مردہ قبر سے باہر نکلا اور اس مردے نے کھڑے ہو کر کے بنو اسرائیل کی اس جماعت سے بات چیت کی. دیکھو بھائیو, میری موت کی ایک صدی ہو چکی ہے, پورے 100 سال ہو چکے ہیں, لیکن موت کے وقت کے اوپر منہ کے اندر جو کڑواپن محسوس ہوا تھا وہ اب تک میری زبان کے اوپر باقی ہے, وہ ختم نہیں ہوا. یہ روایت اس ترجمۃ الباب کی شرح میں نقل کی گئی ہے. باب سکرات الموت. ایک فرق ذہن میں رکھو, مرض الموت اور سکرات الموت میں فرق ہے. دونوں ایک چیز نہیں ہے، لوگوں دونوں کو خلط ملٹ کر ڈالتے ہیں. مرض الموت الگ چیز ہے. مرض الموت بعض مرتبہ طویل بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک ایسی بیماری میں پڑا کہ وہ بیماری اس کی جان لے کر کے ہی گئی، افاقہ ہوا ہی نہیں، اور کبھی وہ بیماری مہینہ دو مہینہ سال بھر تک کھینچ ڈالتی ہے. تو مرض الموت طویل ہو سکتا ہے، جبکہ سکرات الموت اس قدر طویل نہیں ہوا کرتی. اور سکرات الموت اور یسر الموت نیکی اور بدی کا معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ مومن کو موت کے وقت پر جو سکرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، مزید درجات کی ترقی عطا فرماتے ہیں. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات کی شراح نے ایک بہت جاندار تعبیر کی ہے. فرماتے ہیں کہ روح اقدس جسد اقدس میں 63 سال تک مقیم رہی. روح اقدس جسد اقدس میں 63 سال تک مقیم رہی. تو اب اس روح اقدس کو جسد اقدس سے ہٹنے کے لیے کہا گیا، تو یہ تو کیا ہوا کہ کسی آدمی کو ایک شاندار بستر پر، کرسی پر، تخت پر آپ بٹھاؤ، بہترین اعلیٰ ترین تخت پر، پھر اس کو کہو کہ چلو اٹھنا ہے آپ کو، تو اس کو کتنی گرانی ہوتی ہے کہ میں اتنے آرام سے بیٹھا ہوں، یہ کیوں مجھے اٹھاتے ہوں گے. بس اس طریقے سے ہے. تو جس طریقے سے راحت اور آرام کی کرسی پر بیٹھنے والے کو کوئی اٹھاوے تو اس کو کتنی گرانی ہوتی ہے. تو روح اقدس جسد اقدس پر 63 سال کا عرصہ گزار کر جو اس کو حکم ہوا کہ چلو اب دونوں کو الگ ہو جانا ہے، اس کی تعبیر ہے سکرات الموت، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات کا یہ حاصل تھا کہ روح کو ایک ملائم سواری ملی ہوئی تھی جسد اقدس کی، وہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا. تو اس کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہوئی اس کو حضور کی سکرات سے تعبیر کیا گیا.